نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الامام حجة الاسلام الشيخ ولي الله الدهلوي مساجد الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسند معاذ بن جبل. جیسا کہ پچھلے دروس میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ یہ اس کتاب کی چوتھی فصل ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کی احادیث شاہ صاحب اس بات پر لائے ہیں کہ جس سے صحابہ اکرام نے جو خلفائے راشدین کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا تو ان کے پاس شرعی دلائل اور حجت موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ان کے سامنے تھے، اس کے اساس پر انہوں نے اپنی رائے اور اپنا ووٹ خلفائے راشدین کو دیا تھا. تو خلافت راشدہ خاص طور پر اور مطلق خلافت عامہ اور حکومت کے حوالے سے صحابہ کی جتنی بھی احادیث ہیں انہیں شاہ صاحب نے یہاں جمع کیا ہے. پہلے خود خلفائے راشدین کی احادیث لائے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کی، پھر مہاجرین صحابہ کی، اور اب آج سے مسانید الانصار ہے کہ جو انصار صحابہ ہیں انہوں نے ان خلفائے راشدین کو کس طریقے سے اپنے اعتماد کا ووٹ دیا ہے، ان کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے. تو ان سے مروی جتنی بھی مرفوع احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں انہیں یہاں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اگر کوئی موقوف حدیث ہے یعنی خود صحابی کا قول ہے یا کوئی مرسل ہے تو اسے بھی بیان کرتے ہیں. تو یہاں سے انصاری صحابہ جو ہیں ان سے روایت کردہ احادیث بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. مشکات میں روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حکومت کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا ہے. مدینہ منورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی اور اس سے پہلے خلافت باطنہ کے طور پر پارٹی بنائی مکہ مکرمہ میں، تو اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور یہ نبوت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. ثم یکون خلافتاً و رحمتاً، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر یہ خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین چاروں خلفاء، ان کے زمانے میں یہ خلافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. چاروں خلفاء راشدین نبی نہیں ہیں لیکن خلیفۃ الرسول ہیں. ثم ملکاً عزوزاً، اور پھر ایک بڑی سخت حکومت آئے گی، بادشاہت ہوگی، حکمرانی ہوگی. گویا کہ تیسری حکومت وہ سختی کے ساتھ ڈسپلن قائم کرے گی، اور اس کی بھی تاریخی وجوہات، اور تاریخی وجوہات یہ ہیں کہ تین خلفائے راشدین شہید کر دیے گئے تھے. عمر فاروق کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو پھر حکومت نے اپنا نظم و نسق سوائے سختی کے اور کیسے قائم کرنا تھا. تین خلفاء پر حملے ہوئے ہیں اور انہیں شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو حکومت بنی خلفائے بنو امیہ کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر اگلے پورا بنو امیہ 100 سال، امام شاہ ولی اللہ نے اس کی ضمن میں بنو امیہ کے تمام خلفاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی حکومت سختی کی حکومت تھی، کیونکہ سخت ڈسپلن کے بغیر حکومت اور مملکت اور ریاست کو بڑا بھاری نقصان ہونا تھا۔ وہ خلفائے راشدین جن کا رعب اور دبدبہ بہت تھا، عمر فاروق کے رعب اور دبدبے سے کون انکار کر سکتا ہے، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے مقام اور مرتبے سے کون انکار کر سکتا ہے، اس کے باوجود شر پسندوں نے ان پر حملے کیے۔ تو یہ بعد کے خلفاء جو خلافت عامہ کی اساس پر کام کر رہے ہیں، ان کو جب تک وہ سختی اور ڈسپلن، نظم و نسق کو پوری طاقت اور قوت سے نافذ نہیں کریں گے تو حکومت نہیں چل سکتی۔ اس لیے ملکاً عزوزاً، یہاں جو اس لفظ کا غلط ترجمہ مودودی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے وہ غلط ہے کہ ظالم حکومت، یہ ظالم حکومت کہاں سے نکال لیا؟ عز کہتے ہیں کسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اگر نہ باز آ رہا ہو تو پھر دانتوں سے پکڑ لینا۔ تو یہ سخت ڈسپلن کا حکومت ہے، اور 100 سال کا عرصہ بنو امیہ کا وہ ہے جس میں انہوں نے سختی کے ساتھ نظم و نسق قائم کیا، جس کو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ عربوں کی قومی حکومت کا دور ہے، جس نے عربوں کی طاقت اور قوت کو پورے نظم و نسق کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ تو یہ ملکاً عزوزاً، پھر فرمایا ثم کائنا جبریتاً و عتواً و فساداً فی الارض، اس کے بعد ایک ایسی حکومت آئے گی جو انتہائی جابر، نافرمان اور زمین میں فساد مچانے والی ہوگی۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ یستحلون الحریر والفروج والخمور، ریشم کے لباس پہنیں گے، تعیش پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے، اسے حلال سمجھیں گے، اور زنا کے اندر مبتلا ہوں گے، اسے حلال سمجھیں گے، شرابیں پئیں گے، لیکن ان تمام تر گناہوں اور خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اور نظم و نسق کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے عام آدمیوں کے لیے، ذاتی زندگی میں وہ یہ حرکتیں کریں گے، لیکن عام آدمیوں کے لیے جو نظام ہے وہ اسلام ہی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس لیے یرزقون علی ذلک وینصرون، کفر کے مقابلے میں اس حکومت کو معاشی خوشحالی بھی دی جائے گی، اور دشمن پر ان کی مدد بھی کی جائے گی، یونسرون اعلیٰ ذالک۔ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لیں، حتیٰ یلق اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتوں کے ارتقاء کے حوالے سے امت کی جو مختلف حالات اور ادوار میں کیفیات رہی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسری جگہ پر حجت اللہ میں کہ یہ امت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، لیکن کب اور کیسے اور کس دور میں ہوگا اس کا تعین کسی حدیث سے نہیں ہے، اور اگر پوری امت کی 1400 سال کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو آخری حکومت انتہائی ظالم، متکبر اور خرابی کی، تو یہ تو آخری دور ہے کہ جب مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کا نظام قائم ہوگا، اور مسلمانوں کے آخری دور کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بیہقی نے اسے شعب الایمان میں کیا ہے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث لائے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، حاکم نے اسے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ آدمی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معانقہ کریں گے وہ عمر فاروق، یعانقہ الحق یوم القیامہ عمر، اور سب سے پہلا آدمی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مصافحہ کریں گے وہ بھی عمر فاروق ہے۔ اور سب سے پہلا وہ آدمی جس کا اللہ میاں ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کریں گے وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین باتوں کا ذکر کیا ہے، معانقہ، مصافحہ اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیچھے ایک حدیث گزری تھی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے السابقون الاولون کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اولون میں تمام وہ صحابہ جو مہاجرین اور سبقت لے جانے والے سب شامل ہیں، تو اولوں کی نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ سب سے پہلے اول ابو بکر ہے اور اس کے بعد عمر فاروق ہے۔ یہاں مصافحے، معانقے اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی فضیلت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ تیسرے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مختلف شہروں کی فتوحات سے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے بکریوں کا ایک ریوڑ جو کالی بکریاں ہیں سیاہ رنگ کی، اور ان کالی بکریوں میں کچھ ایسی مٹیالے رنگ کی بکریاں بھی شامل ہو گئی ہیں، کھیرا رنگ کہتے ہیں کالا سفید کے درمیان جو مکسنگ ہوتی ہے بھورے رنگ کی، تو وہ رنگ بکریاں اس میں شامل ہوئی ہیں پلاہٹ کی طرف مائل۔ پہلے بکریاں ہیں کالی سیاہ، اور پھر ان میں ایسی بکریاں شامل ہوئی ہیں جو مٹیالے رنگ کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں مخاطب ہو کر ابو بکر صدیق سے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہی العرب، یہ جو کالی بکریاں ہیں یہ تو عرب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، آپ کے ریوڑ میں شامل ہے، اور پھر اس کے بعد عجمی لوگ، غیر عرب لوگ، وہ ان بکریوں میں شامل ہو گئی، اور اتنی شامل ہوئی، اتنی شامل ہوئی کہ کالی بکریاں چھپ گئیں، یعنی عرب نسل جو ہے وہ تھوڑی رہ گئی، اور غیر عرب اقوام دین اسلام میں اتنی اس قدر تعداد میں داخل ہوئی ہیں کہ وہ غالب آ گئیں۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسی ہی تعبیر ابھی صبح کے وقت ایک فرشتے نے مجھ سے کی ہے، اس نے بھی یہی تعبیر بتلائی ہے جو ابو بکر نے بتلائی۔ اسی طرح اس سے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے کہ دنیا بھر کے شہر فتح ہوں گے اور وہاں کے غیر عرب لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ جس میں ابو بکر عمر کی خلافت سے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ خفیفۃ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، فلما فرغ من خطبتہ، جب اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر قم فاخطب، اے ابو بکر تم اٹھو اور خطبہ دو، تقریر کرو۔ فقام ابو بکر، ابو بکر اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا، تقریر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جتنی لمبی تھی اس سے مختصر دی، کم کی۔ جب ابو بکر خطبے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر قم فاخطب، تم بھی اٹھو اور تم بھی تقریر کرو۔ فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ابو بکر کی تقریر سے بھی کم تقریر کی، مختصر تقریر۔ ابو دردا سے ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے متعلق، امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردا کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اتنے میں ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، اقبل ابو بکر، انہوں نے اپنی جو چادر باندھی ہوئی تھی لنگی اس کا ایک پلو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھٹنے ننگے ہو، یعنی اپنی چادر اٹھائی ہوئی تھی، بڑے اس سے تیزی کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا یہ جو تمہارا ساتھی آ رہا ہے نا ابو بکر، یہ ضرور کسی سے لڑ کے آیا ہے، اما صاحبکم فقد غامرا، اس سے کسی کا کوئی جھگڑا ہوا جو چہرے کے اس کے آثار ہیں غصے کے۔ ابو بکر آئے اور انہوں نے سلام کیا، وقالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے درمیان اور عمر بن خطاب کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا ہے، شیئن، کچھ ہو گیا ہے۔ فاسرعت الیہ، ہمارے درمیان کوئی جملوں کا تبادلہ ہوا ایک دوسرے کے خلاف، میں نے عمر کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دی، تو میں تیزی سے اس کے گھر گیا اور میں نے ندامت کا اظہار کیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، اور میں نے عمر سے کہا، سوال کیا کہ مجھے معاف کر دو، ان یغفر لی، میری جو تمہاری بات چیت تیزی ہوئی تھی کسی مسئلے پر، تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں اب عمر کے گھر گیا، فابا علیہ، اس نے انکار کر دیا، وہ بھی غصے میں تو شدید، اس لیے انہوں نے کہا کوئی معافی شافی نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اب میں آپ کے پاس سفارش کے لیے آیا ہوں کہ آپ سفارش کریں عمر سے کہ عمر مجھے کیا ہے معاف کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکا یا ابا بکر ثلاثاً، تین دفعہ۔ اتنے میں وہ بھی کھڑے ہی تھے کہ عمر بھی آ گئے پیچھے سے، ثم ان عمر ندیما، جب ابو بکر ان کے گھر سے واپس لوٹے اور انہوں نے معاف نہیں کیا تو پھر بعد میں عمر کو پریشانی ہوئی تو انہیں ندامت ہوئی، تو وہ ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اسما ابو بکر، یا ابو بکر موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، گھر میں نہیں ہے۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں گے۔ فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر، تو جیسے ہی عمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا ہوا تھا، یہ تمعر، غصے سے سرخ تھا، تو ابو بکر کو ڈر محسوس ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی عروج پر ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے اپنے گھٹنے ٹیک کر بڑے ادب و احترام سے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، واللہ انا کنت اظلم مرتین، اللہ کی قسم میں ظالم تھا، میں نے عمر سے زیادتی کی ہے کہ میں نے غلط جملہ بولا، عمر کا قصور نہیں۔ سفارش کر رہے ہیں ابو بکر کہ بھئی عمر پر آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، زیادتی میری طرف سے تھی کہ میں نے مجھ سے میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تھا، تم سب نے کہا تھا کہ قل تم کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن ابو بکر نے اس وقت کہا تھا کہ صدقتا، کہ آپ سچ کہتے ہیں، اور ابو بکر وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ اپنی جان اور اپنا مال دونوں سے خیر خواہی کی ہے، ہمیشہ جان بھی قربان کی ہے اور اپنا مال بھی مجھ پر قربان کی ہے۔ پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، کیا تم لوگ میرے اس ساتھی کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آ سکتے؟ میرا یہ ساتھی ابو بکر جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، باقی سب لوگ جھٹلا رہے تھے مجھے کہ میں جھوٹا ہوں، دراصل یہ اشارہ ہے حضرت عمر فاروق کی طرف کہ حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں 6 سال بعد، 5 سال انہوں نے نبوت کے بعد بھی مخالفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دراصل ادھر اشارہ ہے کہ تم اس وقت مجھے جھٹلا رہے تھے جب ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تو تم میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو فما اوزی بعدہا، اس جملے کے بعد کبھی کسی آدمی نے ابو بکر کو تکلیف نہیں دی، ابو بکر کا احترام بڑھ گیا۔ ایسے ہی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا تھا، بخاری کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر نے کہا تھا، یہ ایک لمبا قصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف روایات ہیں عصر ہے یا فجر ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اس سفر میں، ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن اندازی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شریک ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ تھی، خود حضرت عائشہ کی روایت ہے یہ کہ جب سفر پہ میرا فیصلہ ہوا تو میں نے سفر پر جانے کے لیے ایک ہار کسی سے ادھار لے کر پہن لیا، کہ میں چونکہ حضور کے ساتھ سفر میں ہوں تو عورتیں تیار ہو کر جاتی ہیں، تو ہار تھا سیپیوں ویپیوں کا، سیپیوں کے ہار بنتے تھے، کوئی سونے چاندی کا تو کہاں اس زمانے میں، تو وہ ہار لے کر گلے میں پہن لیا، تو وہاں جہاں پڑاؤ ہوا، صبح کہیں بیت الخلاء میں گئی تھی، باہر کہیں جنگل میں گئی تھی، تو جیسے ہی روانگی کا اعلان ہوا تو وہ ہار گر گیا تھا زمین پہ، اس کے تلاش کرنے کے لیے لوگ، اب وہ کہتی ہار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ ہار تلاش کرو، تو سارا لشکر ہار تلاش کرتا پھر رہا ہے، ادھر سے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ہار تلاش کرو اور خود خیمے میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، آپ کو نیند آ گئی، عائشہ کہتی میں بیٹھی ہوں اور حضور لیٹے ہوئے ہیں. اب چونکہ پورا لشکر تلاش کرتا پھر رہا ہے اور ادھر سے وضو کا وقت ہے, پانی ہے نہیں, تو سب لوگ ابو بکر کے پاس پہنچے کہ یہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کام کیا ہے کہ ہار جو ہے وہ گم ہو گیا, اب سارے لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں, پانی ہے نہیں, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. تو عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر خیمے میں آئے اور مجھے خوب غصے سے گھورا اور مجھے ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے اور ہار جو ہے وہ نہیں مل رہا اور ادھر سے نماز کا وقت ہے, پانی کسی کے پاس ہے نہیں. پہلے تو زبان سے ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہے آہستہ آہستہ. اب مجھے تکلیف تو ہے کہ ابا جان مار رہے ہیں, لیکن ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے, تو میں اپنی جگہ پر جمی بیٹھی ہوں اور وہ پٹائی کر رہے ہیں. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ پر وحی نازل ہوئی, اور اس وحی میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو تیمم کی آیت اسی موقع پر نازل ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ بھی چلو تیمم کرو اور نماز پڑھ لی. اب اس موقع پر حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا تھا جو یہاں نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ما ہی بی اولی برکتکم یا آلہ ابی بکر, اے ابو بکر کی اولاد, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک نیا قانون آ گیا تیمم کا کہ پانی اگر موجود نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے, یہ آسانی پیدا ہوئی, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو تمہاری وجہ سے امت پر آسانی پیدا ہوئی. اسی طریقے سے اسید ابن حضیر کی ایک اور روایت کہ انصار کے ساتھ ابو بکر و عمر کے زمانے میں کبھی ترجیحی سلوک نہیں ہوگا, عمر فاروق کے بعد کے خلفاء میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. اس پر ابو یعلیٰ کی روایت لائے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا انصار کو مخاطب ہو کر کہ انکم ستلقون اسرا بعدی, تم میرے بعد حکمرانوں کی طرف سے ترجیحی سلوک اپنے لیے محسوس کرو گے. خلفاء اور حکمران تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. انصار سے کہا فاما کانا عمر, یہ جملہ وہ کہتے میں نے حضور سے سنا تھا. ہوا یہ کہ عمر فاروق کے زمانے میں مال غنیمت میں کپڑے آئے تھے, حلہ کہتے ہیں جوڑے کو جس میں چادر بھی اور قمیص بھی, یا اوپر کی چادر بھی اور نیچے کی چادر بھی, دونوں کو ملا کر کہتے ہیں. تو عمر فاروق نے وہ جوڑے لوگوں میں تقسیم کیے تھے. فبعث الی منہا بحلۃ, تو عمر فاروق نے میرے پاس ایک جوڑا بھیجا کپڑوں کا, لیکن جب میں نے پہننے کی کوشش کی تو وہ میرے قد اور میرے جسم کے مطابق چھوٹا تھا, تو میں نے وہ دونوں کپڑے چونکہ سائز میں چھوٹے تھے تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیے کہ تم پہن لو. اسید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس سے قریش کا ایک جوان گزرا اور ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا اس نے پہن رکھا تھا. تو مجھے فوری میرے دماغ میں یاد آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ترجیحی سلوک دیکھو گے, تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ قریشی لڑکے کو پورا لباس دیا ہوا ہے اور میرے پاس عمر فاروق نے چھوٹا سا لباس بھیجا. تو میں نے کہا کہ صدق اللہ رسولہ, کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا ہم انصار سے کہ تم پر ترجیحی سلوک کیا جائے گا. اب اس جوان نے یہ بات سن لی اور اس جوان نے جا کر حضرت عمر فاروق سے اس بات کی اطلاع دی کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. جیسے ہی عمر نے سنی تو عمر فوراً تشریف لے آئے, وَأَنَا أُصَلِّي, میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا. تو عمر فاروق نے فرمایا صلی یا اسید, نماز پڑھ لو اسید, تم پوری اپنی نماز جو پڑھ رہے ہو مکمل کر لو. فلما قضیت الصلاۃ, میں نے جب نماز مکمل کی تو عمر فاروق نے کہا کہ کیف قلت, تو نے یہ جملہ کیسے کہا ہے کہ تجھ پر ترجیحی سلوک دیا ہے میں نے اس جوان کو. عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ جو اس جوان نے یہ حلہ پہن رکھا ہے یہ اس کو نہیں میں نے دیا, میں نے تو یہ بھیجا تھا فلاں آدمی جو جس کے اندر تین درجے کے اعتبار سے فضیلت تھی, کہ وہ صحابی بدری بھی تھے, احد میں بھی شریک ہوئے تھے, اور یہی نہیں بلکہ وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں بھی شریک تھے, یعنی سینئر ترین آدمی تھے. کیونکہ ترجیح تو اس حوالے سے تھی کہ جس نے زیادہ عرصہ دین کی خدمات سر انجام دی ہیں یا اس میں کردار ادا کیا ہے. تو عقبی بھی تھے, احد بھی تھے اور بدری بھی تھے. تو اس آدمی کو میں نے یہ جوڑا بھیجا تھا. اب ہوا یہ کہ اس جوان نے جا کر ان سے یہ پیسوں سے خریدا ہے, فاتح حاضل فتح, اور اس نے اس صحابی سے پیسے دے کر خرید لیا ہے. تو اب اس نے پہن رکھا ہے یہ. اب تو نے یہ گمان کیا ہے, کیا تیرا گمان یہ ہے کہ میرے زمانہ حکومت میں ایسا ہوگا کہ میں تم پر قریشیوں کو ترجیح دوں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے. تو قل, تو میں نے کہا اللہ کی قسم یا امیر المومنین, میرا گمان یہی تھا کہ آپ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا, تو اسی پر تو مجھے تعجب تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مجھے تو ایک چھوٹا سا جوڑا بھیجا, اور ان کو کیا ہے جوان کو جو قریشی تھا جس کا بہت ہی جونیئر قسم کا تھا, اس کو تم نے آپ نے اتنا بڑا. تو یہی بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اسی لیے میں یہ جملہ کہا ہے. تو عمر فاروق نے وضاحت کر دی کہ بھائی میں نے تو فلاں سینئر صحابی کو بھیجا تھا, اس سے اس نے خرید لیا, پہن لیا. اس طرح شکوک و شبہات لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اگر ان کا جواب نہ دیا جائے تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. یہی بات عمر فاروق نے کہی تھی کہ میرے فیصلوں پر لوگوں نے جب بھی اعتراض کیا تو میں نے طاقت اور قوت سے ان تمام اعتراضات کو رد کر دیا, اس لیے کسی کو میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے ان پر اسی طرح لوگ تانہ زنی کریں گے, باتیں کریں گے. تو وہ اسی طرح کے توہمات ہیں. حضرت عثمان کے خلاف یا حضرت علی کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں بعد کے لوگوں نے کی ہیں وہ اسی طرح کے توہمات ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کی کوئی معاملہ ہوا ہو. اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں, ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ اہلیت کے حامل ہیں, ان کو ترجیحی سلوک حاصل ہے. حاکم روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو قام خطباء الانصار, تو سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے جو خطیب لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے. ایک آدمی نے تقریر کی یا معاشر المہاجرین, جہاں ابو بکر و عمر بھی وہاں پہنچے تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں, اے مہاجرین کی جماعت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کو کسی جگہ پر گورنر مقرر کرتے تھے تو ہم میں سے بھی ایک آدمی کو مقرر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جتنے مہاجرین میں سے کسی کو گورنرشپ دی ہے اتنی ہی کیا ہے انصار کو بھی دیتے تھے. فنرا, اس بنیاد پر ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو حکومت اور خلافت کا معاملہ ہے یہ بھی دو آدمیوں کے سپرد ہونا چاہیے, احدہما منکم والآخر منا, ان میں سے ایک خلیفہ تمہارا اور ایک ہمارا. اور اس کی دلیل ان کے پیش نظر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو عامل مقرر کرتے تھے, کوئی سرکاری ذمہ داری دیتے تھے تو اتنے ہی انصار کو بھی دیتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور ایک بڑی حکومت اور خلافت کا معاملہ درپیش ہے, تو یہاں بھی ایک امیر ہمارا ایک تمہارا, وہ مشورے سے نظام چلائیں. ایک خطیب نے یہ بات کی, فتتابعت خطباء الانصار, اس کے بعد دوسرے خطیب نے کی, تیسرے نے کی, چوتھے نے کی, اور سب نے تقریباً یہی بات کہی. فقام زید بن ثابت, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی فقیہ اور سمجھدار صحابہ میں سے ہیں, انصار میں سے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کان من المہاجرین فإن الامام یکون من المہاجرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود مہاجرین میں سے تھے, قریشی تھے, یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حکومتی ذمہ داریاں دیتے وقت دونوں جماعتوں کے لوگوں کو دی ذمہ داریاں, یہ اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا درست نہیں ہے, بلکہ رائے اس بنیاد پر قائم ہونی چاہیے اب کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے, قریش میں سے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں دونوں جماعتوں میں دیتے تھے. جب آپ امام تھے تو اب بھی امام جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. رائے کی بنیاد یہ, رائے کی بنیاد یہ نہیں بنانی چاہیے جو تم بیان کر رہے ہو. خود انصاریوں سے کہا, فَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اور وَنَحْنُ, اور ہم تو ان کے انصار ہیں, ہم اس امام کے جو مہاجرین کی طرف سے مقرر ہوگا اس کے مددگار اور معاون ہیں. کما کننا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور معاون تھے. اس لیے تم انصاری ہو, تمہارا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک ادھر سے امیر ہو, یہ صحیح رائے نہیں ہے. یہ تمہارا جو رائے سازی کی بنیاد ہے وہ غلط ہے. رائے سازی کی بنیاد تو اس پر ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عمل کو بھی سامنے رکھیں تو اس وقت امام حضور تھے, تو اب کوئی جو امام بنے گا وہ مہاجرین اور قریش میں سے بنے. صحابہ کی یہ سیاسی بحث سمجھنے سے آرا سازی کا, رائے سازی کا بھی ایک بڑا طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے. شاہ صاحب نے یہ یہاں جمع کیا ہے کہ رائے آپ کسی مجلس شورا میں دے رہے ہیں, کسی میٹنگ میں دے رہے ہیں, کسی انتظامی معاملے میں دے رہے ہیں, تو رائے کی بنیاد کیا ہے آپ کی؟ کیونکہ رائے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے نا جس کی بنیاد پر آپ رائے دے رہے ہیں. تو رائے صحیح حقائق کے سامنے اور اس کے اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر قائم کی جائے گی, یا محض بس دل میں آ گیا تو اور اس کے مطابق رائے دے دو؟ جذبات کی بنیاد پر رائے نہیں دی جاتی, حقائق کی بنیاد پر رائے دی جاتی ہے. تو زید بن ثابت نے جیسے ہی جملہ کہا, اب انصاریوں کی تو سب کی رائے مکمل ہو کر سامنے آ گئی. پھر فقام ابو بکر رضی اللہ عنہ, پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا, جزاکم اللہ خیرا یا معشر الانصار, اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے اے انصار کی جماعت, تمہاری سب کی آراء آ گئی ہیں اور تمہارے قائل جو گفتگو کرنے والے خاص طور پر زید بن ثابت, ان کی بات پر تمہیں ثابت قدم رکھے. پھر فرمایا کہ جو بات تمہارے زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے خطباء الانصار، لو فعلتم غیر ذالک، اگر زید بن ثابت کی جو حقیقت پسندانہ رائے ہے اس کے علاوہ تم نے کوئی اور رائے اختیار کی تو ہم تمہارے ساتھ صلح نہیں کریں گے، کیونکہ کسی ریاست کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو حکمران نہیں ہو سکتے، دو حکمرانوں کی بنیاد پر ریاستیں نہیں چلتی، لہذا ہمارا معاملہ تو تب ہے کہ جو ہم نے تم سے پہلے بات کہی کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم حکمران اور تم ہمارے وزیر اور مشیر معاون۔ ابو بکر نے یہ تقریر کی تو زید بن ثابت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کہا اور انصار سے کہا کہ ھذا صاحبکم فبایعوہ، یہ ہیں اصل تمہارے حکمران ابو بکر، ان کی سب لوگ بیعت کرو۔ پیچھے ایک روایت گزری تھی جسے میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا تھا پہلے، لیکن مجھ سے پہلے ایک انصاری جو ہے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ وہ انصاری جو ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت کی اور تمام انصار سے کہا کہ ان کی بیعت کرو، یہ ہیں ہمارے خلیفہ اور امام۔ پھر عمر فاروق نے کی اور اس کے بعد پھر تمام انصاریوں نے جو وہاں اس مجمع میں موجود تھے انہوں نے بیعت کی۔ سمن تلقو، پھر وہ وہاں سے چلے۔ اس دن تو یہ شام کو طے ہو گیا، اگلے دن کی بات ہے، اس روایت میں تو اگلے دن کی بات نہیں، اسی دن کی بات۔ فلما قعد ابو بکر علی المنبر، دوسری روایات پیچھے گزری تھی کہ دوسرے دن بیعت عام ہوئی ہے، یہ سقیفہ بنی سائدہ میں تو بیعت خاص، یعنی جتنے لوگ وہاں اس وقت مجمع میں موجود تھے خاص طور پر انصار، وہاں مہاجر تو صرف دو ہی تھے، ایک عمر اور ایک ابو عبیدہ ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تمام انصار نے وہاں بیعت کی اور ان دو مہاجرین میں سے دو نمائندوں نے کیا ہے بیعت کی۔ دوسرے دن ابو بکر صدیق منبر پر بیٹھے تو نظر فی وجوہ القوم، انہوں نے مجمع پر نگاہ دوڑائی، جب مجمع میں نگاہ دوڑائی تو فلم یرا علیاً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجمع میں نہیں دیکھا، بیعت کرنے والے مجمع میں۔ فسال عنہ، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہے۔ فقام ناس من الانصار، انصار میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علی کے گھر گئے اور انہیں لے کر آ گئے۔ فاتوا به، اس مجمع میں حضرت علی تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ کا ارادہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کا ہے؟ اردت ان تشق عصا المسلمین، مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف جانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، لا تسریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ایسے معاملہ نہیں۔ اور انہوں نے بھی اسی وقت بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فبایعہ۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے نظر دوڑائی تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود نہیں تھے، بیعت کرنے والوں میں، تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا، یہاں تک کہ وہ انصار گئے اور زبیر کو بھی بلا کر لے آئے، وہ بھی آ گئے۔ ابو بکر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر، کیا آپ کا ارادہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کا ہے؟ کہ آپ یہاں بیعت کے مجمع میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا لا تصریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ حضرت علی نے جملہ بولا تھا وہی جملہ زبیر ابن عوام نے بھی بولا اور انہوں نے بھی وہیں بیعت کر لی. امام حاکم نے یہ حدیث نقل کر کے کہا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم, صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے, حدیث صحیح ہے. اب یہاں مسلم یا حاکم کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن بیعت کر لی تھی جب سب لوگوں نے بیعت کی. لیکن بخاری میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ آتا ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بیعت کی تھی. تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. معاملہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا تو پہلی بیعت حضرت علی کی اسی وقت ہو گئی ہے جو اس حدیث کے مطابق ہے. جب سب لوگوں نے بیعت کی ہے تو حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے. لیکن اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت سخت بیمار تھیں اور حضرت علی ان کی تیمارداری میں مصروف رہے 6 مہینے تقریباً, موقع نہیں ملا. مسجد میں جیسے باقی لوگ آ جا رہے تھے ابو بکر صدیق کے پاس تو حضرت علی کو موقع نہیں مل رہا تھا اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے بھی. تو اس لیے وہ ان 6 مہینوں میں نہیں آئے تو لوگوں نے کسر پسر کرتے ہیں نا کہ جی علی نہیں آ رہے تو ناراض ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد پھر سب کے سامنے دوبارہ حضرت علی نے بیعت کی ہے. تو وہ الگ واقعہ ہے اور یہ جو مجمع کے اندر موجود ہیں ہاں جی راوی ان کے مطابق یہ پہلا واقعہ ہے. تو اس لیے دونوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں. ایسی بہت ساری شرعی مسائل کے سلسلے میں بھی مختلف روایات صحابہ سے مروی ہیں تو تطبیق دی جاتی ہے, دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تضاد نہیں ہے. تو پہلی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وقت ہو گئی تھی جب سب لوگوں نے بیعت عامہ میں شرکت کی ہے. تو دوسری بیعت جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ادھر ادھر باتیں بن رہی تھیں تو اس کو رد کرنے کے لیے دوبارہ پھر سب کے سامنے حضرت علی نے بیعت کی. تو حضرت عائشہ اس کا ذکر کر رہی ہیں, زید ابن ثابت اس بیعت کا ذکر کر رہے ہیں. تو دونوں باتیں درست. اس کے بعد روایت لائے ہیں زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید ابن خارجہ کی ایک عجیب و غریب روایت یہاں شاہ صاحب نے نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنی مرنے کے بعد 3 خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کی ہے, اس پر گفتگو کی ہے. استیاب کی روایت ہے ابو عمر کی, سعید ابن المسیب کے بیٹے یحییٰ روایت کرتے ہیں زید ابن خارجہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ اسی قبیلے کے ایک راوی بن الحارث بن الخزرج سے روایت کرتے ہیں کہ زید ابن خارجہ الانصاری جو ہیں ان کا انتقال ہوا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں. انتقال جب ہو گیا تو انہیں چارپائی پر لٹا کر ان کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا جیسے مردے پر ڈال دیتے ہیں. فَسُجِّيَ بِثَوْبٍ, تو جو اس کے میت کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سنا, اَنَّهُمْ سَمِعُوا جُلْجُلَا فِي صَدْرِهِ, کہ ان کے سینے سے کچھ ہلنے جلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے ایسے جیسے گھنٹی بج رہی ہوتی ہے نا, جلجلا کہتے ہیں. جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹی بندی ہوئی ہو تو جب وہ چلتے ہیں تو وہ ٹنن 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 کی آواز آتی ہے, تو ایسے آواز آ رہی ہے ان کے سینے سے. اور پھر اس میں وہ جملہ بول رہے ہیں ثم تکلم فقال احمد احمد فی الکتاب الاول, احمد جن کا نام احمد ہے پہلی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، پھر فرمایا صدقہ ابو بکر الصدیق الضعیف فی نفسہ القوی فی الامر اللہ فی الکتاب الاول، اس میں سے آواز آئی کہ ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں، جو اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو کچھ نحیف اور کمزور ہیں لیکن اللہ کے معاملے میں انتہائی طاقتور ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں قوی ہے، اور یہ بات بھی کتاب اول میں یعنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے ہیں، القوی الامین، وہ عمر جو قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور یہ بات بھی پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ حضرت عثمان بن عفان بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، علی منہاجہم، چار سال گزر چکے ہیں اور دو سال باقی ہیں، دو سال کے بعد اس امت میں فتنے پیدا ہوں گے، ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ جو سخت قسم کے لوگ ہیں شدید، وہ کمزور لوگوں کو کھا جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا۔ گویا یہ بات ان کی سینے سے نکل رہی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ سیاتیکم خبر بیری اریس، اریس کے کنویں کی خبر بھی ان قریب تمہارے پاس آنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ بیر اریس کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں یہ بیر اریس کا قصہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت پر مہریں لگانے کے لیے آپ نے مہر نبوت کی انگوٹھی بنوائی تھی، محمد رسول اللہ، تو وہ انگشتری آپ پہنتے تھے اور وہ سرکاری کاغذات پر خطوط پر لگائی جاتی تھی، وہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، دو سال انہوں نے استعمال کی، پھر دس سال عمر فاروق نے استعمال کی، پھر حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی سرکاری۔ اپنی خلافت کے آخری زمانے میں وہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی حضرت عثمان نے، تو وہ یہ بیر اریس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے منڈیر پر، کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکلی انگوٹھی اور کنویں کے اندر چلی گئی۔ اب جناب سرکاری انگوٹھی، سرکاری مہر جو ہے وہ گم ہو گئی، اب اس کا تلاش کیا گیا، سارا پانی نکال دیا گیا، نیچے تک کھدائی کر لی، لیکن اس انگوٹھی کا کوئی اتا پتا نہیں چلا، بہت تلاش کی لیکن نہیں ملی۔ جب سے وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گری تھی، اس کے بعد سے ہی حضرت عثمان کے خلاف خارجیوں نے خروج اور بغاوت کے سلسلے اور اعتراضات اور اختلافات کی شکلیں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں تھا کیونکہ اس کی تو تصدیق ہو گئی کہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان قریب تم پر بیر اریس آنے والا ہے، تمہیں کیا پتا کہ بیر اریس کیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہوا۔ تو اسی بنیاد پر یہ روایت کہ تینوں خلفائے راشدین کے بارے میں پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ خود جو بحیرہ راہب ہے، یا اسی طرح وہ جو قبیلہ ازد کا بوڑھا آدمی جس سے حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے بھی یہ تو یہی بات بتلائی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک نبی پیدا ہوں گے مکہ میں، تم ان کے وزیر اور خلیفہ ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں، سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ اسی قوم کا بنی ختمہ کا ایک آدمی فوت ہوا، اس کو بھی اسی طریقے سے کپڑا اس کے جسم پر ڈالا گیا، تو اس کے سینے سے بھی ایسی گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، اور اس نے بھی یہ بات کہی کہ وہ جو زید بن خارجہ نے پہلے بات بیان کی تھی وہ بالکل سچی تھی، اس مرنے والے نے اس پہلے والے مرنے والے کی کیا ہے بات کی تصدیق کی، اور اس کا انتقال بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا، اور ایسا ہی قصہ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے سلسلے میں بھی مشہور ہے۔ گویا کہ تین قصے ہیں جن میں انہوں نے موت کے بعد ان کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آئیں، اور اس میں کتاب اول یا اول پہلی کتابیں تمام تورات زبور انجیل ہو سکتی ہیں، تو ان تمام کتابوں میں یہ تذکرہ ان تین حضرات کی خلافت کا رہا ہے۔ اس کے بعد رفاع بن رافع الزرقی کی روایت لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے جماعت میں اہل بدر کے بارے میں تمہاری لوگ کیا رائے رکھتے ہو، کس حیثیت میں انہیں شمار کرتے ہو بدریوں کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سے افضل ترین مسلمان وہ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی کمل کلمہ کہا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ فرشتوں میں سے بھی جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے فرشتے، ان کو بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ بدر کی جنگ میں جیسے صحابہ نے جدوجہد اور کوشش کی وہ افضل ترین شمار ہوتے ہیں، ایسے ہی من شہید بدرم من الملائکہ، تو ملائکہ میں سے بھی جو لوگ بدر میں آئے تھے، قرآن حکیم نے جیسے کہا 3,000 یا 5,000، تو ان کو بھی تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ رافع ابن خدیج کی روایت لائے ہیں اہل بدر کی فضیلت سے متعلق، وہی جبریل کی روایت ہے اور اس میں الفاظ اور ہیں، جس میں جیسے بدری صحابہ کو یہاں تم افضل سمجھتے ہو، ایسے ہی فرشتوں میں بھی افضل سمجھا جاتا ہے، بلکہ فرشتوں میں ان صحابہ کو بھی افضل سمجھا جاتا ہے جو بدر میں تھے۔ ابو سعید کی روایت لائے ہیں، ابو سعید ابن معلا، ان کی حدیث کا تعلق اس خطبے سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اپنے وصال سے پہلے آخری دنوں میں کی دیا تھا۔ یہ روایت کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے رب نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے جب تک چاہے، زندہ رہ سکتا ہے اور دنیا کی چیزیں کھا پی سکتا ہے جب تک چاہے، اور چاہے تو اپنے رب کے پاس آ سکتا ہے۔ تو اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیا کہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو ابو بکر رونے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ جو شیخ بوڑھے ہیں ابو بکر، یہ کیا رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ الا تعجبون من ھذا الشیخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک آدمی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ میاں کے پاس جانا چاہتا ہے، تو اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر ہم سمجھے کہ ابو بکر رو اس لیے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جدائی کا وقت قریب ہے۔ رجل صالح سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس موقع پر ابو بکر نے کہا کہ اے رسول اللہ کے رسول، کہ ہم نے اپنے آبا اور اپنے آبا و اجداد اور اپنا مال وال سب آپ پر قربان کر دیا، ہم قربان کرتے ہیں آپ پر سب کچھ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا جو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے، کہ اگر میں گہرا دوست خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام اور ایمان کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی براء ابن عازب کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک بڑی سخت چٹان ہمارے سامنے آ گئی، ہم جیسے ہی ہتھوڑا یا وہ کدال جو ہے وہ اس پتھر پر مارتے تھے تو وہ اچھل کر واپس لوٹا تھا، پتھر کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا، قال ووضع ثوبه، جی اپنا کپڑا ایک طرف رکھ دیا، کدال ہاتھ میں پکڑا اور ایک بڑی شدید قسم کی چوٹ اس کے اوپر ماری پتھر پر، اور فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر زور سے کیا ہے اس پر کدال چلایا تو اس چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اعطیت مفاتح الشام، مجھے شام کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، یہ جو چٹان کا ٹکڑا ٹوٹ کر گرا ہے اس میں جو روشنی نکلی ہے، آگ نکلی ہے، اس میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ مجھے شام کے خزانے مجھے میرے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور میں اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے جو بڑے بڑے سرخ عمارتوں پر مشتمل محلات ہیں وہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اس وقت اس چٹان کے ٹوٹنے پر میں دیکھ رہا ہوں، انی لانظر الی قصورها الحمر من مکان ھذا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری چوٹ لگائی تو اس کا 1/3 دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ فرمایا اللہ اکبر، مجھے کسرا ایران کے فارس کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، اور اللہ کی قسم میں مدائن شہر جو ان کا دارالحکومت ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں جو سفید وائٹ ہاؤس ہے نا وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کسرا ایران کی جو حکومت کا دارالحکومت یا بادشاہ کا محل تھا وہ سفید تھا، اور قیصر روم کا جو شام میں محل تھا وہ سرخ اینٹوں کا تھا، تو وہاں میں سرخ اونٹوں کا محل دیکھے ہیں شام کے، اور یہاں میں نے وائٹ ہاؤس دیکھا ہے کسرا کا۔ میں مکان حاضا، پھر ایک تیسری چوٹ لگائی بسم اللہ پڑھ کر تو اس چٹان کا جو تیسرا حصہ تھا وہ بھی کٹ کر گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے عطا کر دیے گئے یمن کے خزانے بھی، یمن جو دوسری طرف تھا اس کے خزانے بھی عطا کر دیے گئے، اور اللہ کی قسم میں یہاں صنعاء شہر کے خزانوں کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں اپنے اس جگہ پر۔ تو 3 چوٹ لگائی اور 3 علاقوں کے جو اس وقت تک کی بڑی بڑی حکومتوں کے مراکز تھے، حمیر قبیلے کا کی حکمرانی کا ایک بڑا تسلسل تھا پچھلے 1000 یمن میں، اس کی شکست کسرا ایران کا 1000 تھا، اس کی شکست قیصر روم کا شام پر حکمرانی کا بڑا طویل دور تھا، اس کی شکست۔ 3 چوٹیں لگائیں اور 3 کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ ہوا۔ شاہ صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہ تمام فتوحات خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوئیں۔ اسی طرح حضرت ام حرام الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، انصاری صحابیاں ہیں، ان کی وہ حدیث ہے جو غزوۃ البحر سمندری غزوے سے متعلق ہے، جو اللہ کا وعدہ تھا ان سے، فکانت فی زمن عثمان رضی اللہ عنہ، اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ روایت بخاری لائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا سب سے پہلا بحری بیڑا بنایا تھا اور غزوۃ البحر کی اجازت لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لشکر کشتیوں پر سوار ہو کر دشمن پر حملہ آور ہو اور وہاں فتوحات حاصل کرے۔ خاص طور پر قسطنطنیہ جو قیصر روم کا مرکز تھا، اس پر جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا ہے۔ روایت کرتے ہیں یہاں خالد ابن معدان سے، اور وہ عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات بیان کی، اور وہ حمص کے ساحل پر کنارے پر اترے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ ام حرام حضرت انس بن مالک کی خالہ ہیں، ام سلیم مشہور صحابیہ ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہالی خاندان کی طرف سے بھی خالہ لگتی ہیں۔ آپ رشتے میں خالہ بھی تھی اور محرم بھی تھی، اس پر تو محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں، لیکن رشتہ حقیقی طور پر کیا تھا، رضاعت کا تھا یا نسب کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی موقع پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام فرماتی ہیں، اصل میں تو یہ تفصیلی روایت ہے، بخاری میں قصہ ہے پورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کلولے کے لیے آپ چارپائی پر لیٹ گئے۔ تو جیسے آپ لیٹے تو یہ ام حرام آپ کے سرہانے بیٹھ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چونکہ مبارک بڑے بڑے تھے تو آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی رہیں، تیل سہلاتی رہیں تاکہ نیند آ جائے۔ تو آپ کے بالوں پر سر پر مالش کرتی رہیں اور کچھ کیا ہے انہیں سہلاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، سو کر ایک دم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری جماعت کے لوگ بادشاہوں کی طرح سمندری سفر پر ہیں، ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے اوپر سوار ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں، ملوکن بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں، تو ایسے تخت پر بیٹھے ہیں وہ، ایک لشکر ہے، اور وہ قیصر روم کے شہر پر حملہ آور ہے۔ قسطنطنیہ اس زمانے میں ان کا دارالحکومت تھا، اور وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ام حرام نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر کی سپاہی ہوں، میں بھی ساتھ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو بھی شامل کر دے اس میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ گئے، تو ام حرام نے پھر آپ کا سر سہلانا شروع کر دیا، آنکھ لگ گئی، اس کے بعد پھر اٹھے تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح یہی بات کہی کہ سمندر پر وہ ہے میری امت کا لشکر ہے، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور وہ کیا ہے فتوحات حاصل کریں گے، اور اس لشکر کے بارے میں کہا کہ جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا اور مغفور لہم، ان کو معاف کر دیا گیا۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم پہلے والے لشکر میں تھی، جو پہلا خواب دیکھا تھا نا اس میں تھی، دوسرے لشکر میں تم شامل نہیں ہوگی۔ دو لشکروں کا تذکرہ ہے اور وہی یہاں روایت میں بیان کر رہے ہیں، اور اب یہ عبادہ ابن صامت ان کے خاوند بیان کر رہے ہیں، تو یہاں تو انہوں نے صرف وہ مختصر بات ہی بیان کی جب وہ وہاں ساحل پر اترے تھے اس بحری بیڑے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام حرام نے یہ بات بیان کی، حضرت عبادہ ابن صامت سے ان کی شادی بعد میں ہوئی ہے، پہلے ان کے ایک اور خاوند بھی تھے وہ فوت ہو گئے، وہ بھی صحابی تھے شہید ہوئے، ہاں جی، ان کے بعد عبادہ ابن صامت سے شادی ہوئی۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اول جیش من امتی، میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ اور جنگ لڑے گا، قد اوجبو، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قالت، ام حرام کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا فیہم، کہ میں بھی اس میں شامل، تو حضور نے فرمایا ہاں انت فیہم، تم بھی ان میں شامل۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دوسری دفعہ، چونکہ یہاں روایت میں اختصار ہے، بخاری میں اس کی پوری تفصیل ہے، شاہ صاحب نے اس کے متعلقہ جملے ہی صرف نقل کیے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، پہلے میں تو تھا کہ جنہوں نے بحری بیڑے میں سفر کیا ہے جی، اور دوسرے میں ہے کہ جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، تو وہ لشکر جو ہے مغفور لہم، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، میں نے پوچھا کہ کیا میں اس میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب تاریخ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس میں یہ عبادہ ابن صامت اور ان کی اہلیہ محترمہ ام حرام ساتھ شامل تھیں۔ اس حملے سے واپسی پر سواری پر سوار تھی ام حرام، تو واپسی میں گھوڑا بدکا یا اونٹ بدکا اور یہ اچھل کر زمین پر گری اور فوت ہو گئی، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے، ان کی تدفین بھی وہیں پر ہے۔ اس وقت یہ حضرت عبادہ ابن صامت نے یہ حدیث سنائی۔ یہ جہاد جو بحری جہاز بحری بیڑے کے ساتھ ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا ہے، اور یہ جو دوسرا لڑائی ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ہے۔ عبادہ ابن صامت اور ان کی اہلیہ یہ تو پہلے کے دور کے حضرت عثمان کے زمانے میں، جب حضرت حسن کی صلح حضرت امیر معاویہ سے ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ دور خلافت ہے اس میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا ہے۔ پہلے والا حملہ تو حمص تک راستے میں ہی، ہاں جی، معاملات ایسے پیش آ گئے تھے کہ واپس آنا پڑا، اور اگلا حملہ یزید بن معاویہ کی قیادت میں ہوا ہے، یہ دوسرا حملہ جو ہے۔ اس وقت لشکر کا سپہ سالار یزید تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں یہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی دوسری، اس کے لیے فرمایا مغفور اللہم کہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کی ہے دوسری کتابوں میں، بخاری کی شرح میں۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال اللہ، تو ام حرام الانصاریہ کی یہ روایت حضرت عثمان کے زمانے کی ہے، اور اس لشکر کو جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ موجود ہے، اور ملوکن بھی موجود ہے، بادشاہ ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اگلی روایت سہل بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں ابو بکر صدیق کی صدیقیت کا اثبات ہے، اور عمر فاروق اور عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، یہ روایت کئی دفعہ پہلے گزر چکی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان یہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ زلزلے سے احد پہاڑ لرزنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا، ایڈی ماری کہا، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، اس کے باوجود تم حرکت کرتے ہو، رک جاؤ۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا تھا، اسے بھی یہ روایت کرتے ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ بھی لڑا جھڑائی چل رہا تھا، تو صلح صفائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے تاکہ صلح کر لیں، کیونکہ آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے، تو یہودی قبائل میں بھی آپس میں کچھ لڑائی چل رہی تھی، اختلاف چل رہا تھا، تو اس کی صلح صفائی کے لیے آپ ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں گئے اور فرما گئے تھے حضرت بلال سے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، نماز عصر کا، اور میں نہ پہنچ پاؤں تو ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، ہو سکتا ہے مجھے وہاں بات چیت گفتگو جب چلتی ہے تو لمبی ہو جاتی ہے بات، تو میں لیٹ ہو جاؤں۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو بلال نے اذان دی اور اقامت پڑھی اور ابو بکر سے کہا کہ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ ابو بکر مصلے پہ چلے اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی۔ نماز جیسے ہی انہوں نے شروع کی تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، چونکہ وہاں جہاں صلح کے لیے گئے تھے وہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا، وہاں جس دیوار کے نیچے انہوں نے بٹھایا تھا تو انہوں نے خسر پھسر شروع کر دی کہ اوپر چھت سے کچھ نوجوانوں سے کہا جائے کہ پتھر برسائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچانک کہیں گے جی پتھر اوپر سے آیا لڑھک کر اور گر گیا، تو اب نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے گا، تو یہ شرارت کی تھی انہوں نے۔ تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا کہ آپ کے تو قتل کی سازش ہو رہی، آپ تو ان دونوں قبیلوں کے آپس کے جھگڑے کو نمٹانے آئے تھے اور یہ الٹا بجائے نمٹانے کے یہ تو آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اوپر انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے پتھر پھینکنے کی، اٹھ جائیے آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تو ناراض ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو چونکہ بات ہوئی نہیں آگے بڑھی نہیں تو جلدی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی پہلی صف میں آ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی نظر پڑی تو صفحو، تو لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی، ہتھیلیاں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ابو بکر کو توجہ ہو جائے کہ پیچھے حضور آ گئے ہیں جی۔ لیکن ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، بس وہ یکسو گویا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب کافی دیر تالیاں انہوں نے دیکھیں، پیچھے سے شور دیکھا، تو انہوں نے جب پیچھے توجہ کی تو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما ہے، تو جیسے انہوں نے پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، یعنی پڑھاؤ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو گئے ایڈیوں کے بل، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں تو تقدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے مصلے پہ، آپ نے نماز پڑھائی ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا، یا ابا بکر ما مانا کا اذا اومأت الیک، کس چیز نے تجھے روکا جب میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھا، کیوں نہیں تُنہیں نماز جاری رکھی؟ تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم قال للناس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا بھی تم کیوں تاڑیاں پیٹ رہے تھے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تمہیں اپنے امام کو متوجہ کرنے کا، تو مردوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہیں، بھائی کوئی غلطی ہو گئی امام سے اور اس کو بتلانا چاہتے ہیں آپ، تو تالیاں نہیں پیٹنی بلکہ زبان سے سبحان اللہ پڑھو۔ تو سبحان اللہ کا مطلب ہے امام کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے ٹھیک کر لینا چاہیے۔ البتہ عورتیں زبان سے جملہ نہیں کہیں گی، عورتیں اگر پیچھے صف میں ہوں تو وہ ایسے بائیں ہاتھ، جی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کے حصے پر صرف ایسے تالی وہ بھی نہیں کریں گی، ایسے آواز، تاکہ مرد بھی اگر سو رہے ہیں مثلا ان کو بھی کوئی لقمہ نہیں دیا امام کو اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی، تو عورت صرف ایسے کر سکتی ہے۔ نعمان ابن بشیر کی روایت لائیں کہ تین زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہترین ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے مختلف صحابہ سے۔ اویم ابن ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اس سے روک دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے مجھے پسند کر کے نبی بنا کر بھیجا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا اور پھر ان صحابہ میں مجھے میرے لیے وزراء بنائے اور کچھ انصار بنائے اور کچھ میرے سسرالی رشتہ دار بنائے، اثار بنائے، عثمان اور علی، وزراء تو دو ہیں ابو بکر و عمر، اثار جو ہیں عثمان اور علی دونوں داماد، اور انصار بنائے۔ جس آدمی نے بھی ان میں سے کسی کو بھی گالی دی، فمن سبہم برا بھلا کہا، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتے کی لعنت بھی ہے، تمام جی لوگوں کی لعنتیں ہیں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کھینچ کر میرے سامنے رکھ دی، میں نے اس زمین کے تمام مشرقی علاقے دیکھے اور مغربی علاقے دیکھے، اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ میری امت کی حکمرانی ان تمام علاقوں میں ہوں گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں فرمایا کہ مجھے دو خزانے دیے گئے ہیں، سفید بھی اور سرخ بھی، سفید سے مراد یہاں چاندی کا خزانہ اور سرخ سے مراد یہاں سونے کا خزانہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے تین سوال کیے تھے، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلْ، میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میری امت کو کسی عام قحط کے ذریعے سے، کسی عمومی وبا کے ذریعے سے ساری کی ساری امت کو تباہ مت کرنا۔ ایک دعا، دوسری یہ کہ میری امت پر ایسے کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا جو پوری امت کو تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے نام و نشان مٹا دے، یہ بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اور تیسری میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کی آپس کے اندر گروپ بازی اور فرقے مت بنانا، اور ایسے فرقے جو ایک دوسرے کو لڑ لڑ کر نقصان پہنچائیں، لا یزیق بعضہم بعضا۔ جب میں نے اللہ سے یہ تین دعائیں مانگی تو اللہ نے فرمایا یا محمد انی اذا قضیت قضاء، میں جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ واپس نہیں ہوتا، فانہ لا یرد۔ آپ نے تین دعائیں مانگی ہیں، تو میری اب قضا یہ ہے کہ میں آپ کی امت کے حوالے سے آپ کی اس دعا کو قبول کرتا ہوں کہ میں کسی عمومی وبا یا قحط کے ذریعے سے پوری کی پوری امت کو تباہ و برباد ہلاک نہیں کروں، اور میں یہ بھی آپ کو عطا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا دشمن آپ کی امت پر مسلط کروں ان کے علاوہ جو ان کو کسی عمومی تباہی بربادی کے ذریعے سے پوری امت کو ختم کر دے، ایسا بھی نہیں ہوں۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ جو آپس کی تمہاری لڑائی ہے کہ تمہارے آپس کے لوگ مسلمان مسلمان کو ماریں اور فرقے بنیں اور لڑائیاں ہوں اور ایک دوسرے کو قید کریں، تو یہ تو ہوگا، تیسری دعا قبول نہیں ہے۔ تمہارا اختلاف اور لڑائیاں اور یہ ساری آپس کی، ہاں جی، وہ تو چلیں گی۔ اور پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس پر گمراہ قسم کے حکمران مسلط ہو جائے۔ الائمۃ المضلین، گمراہی کے مبتلا حکمران مسلط ہو جائیں اور وہ لڑائیاں جھگڑے پیدا کریں، اور اگر میری امت میں جس دن آپس میں تلوار چل گئی تو قیامت تک اٹھے گی نہیں، اختلاف اور لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند لائے ہیں، حاکم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا کہ تم نے کوئی ابو بکر کے بارے میں بھی شعر کہے ہیں؟ اگر کہے ہیں تو کہو اور مجھے سناؤ، میں سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں شعر کہیں۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ اِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ۔ ثانیہ اثنین حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اس معزز غار میں جب یہ دونوں وہاں پہنچے، دشمن نے آپ کو گھیر لیا جب دونوں اس پہاڑ پر چڑھے تھے۔ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علیمو، لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ کو ان سے محبت ہے۔ من الخلائقی، باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں کسی کو ان کے برابر اور ہمسر نہیں سمجھا جاتا محبت میں، سب سے اعلیٰ ترین محبت ابو بکر صدیق کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح حاکم نے ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ بھی حسان بن ثابت کا قول نقل کرتے ہیں، بلکہ شعر ہے وہ بھی۔ پہلے والے شعر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کا اظہار کیا، مسکرائے کہ تم نے ابو بکر کے لیے یہ شعر کہے ہیں۔ اگلے شعر بھی بیان کیے ہیں، اذا تذکر تشجب من اخی ثقت، کسی با اعتماد آدمی کے بارے میں جب تم کسی غم کا اظہار کرو تو ابو بکر اپنے بھائی کا ذکر کرو کہ جو کچھ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا ہے، وہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، متقی ہیں، زیادہ عدل کرنے والے ہیں نبی کے بعد، اور اپنی حکومت اور خلافت یا ذمہ داریوں سے پوری وفا کرنے والے ہیں جب سے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وہ دوسرے ہیں، حضور کے بعد ہیں، محبود ہیں اپنے مشہد میں، وہ اول الناس منہم، پہلے آدمیوں میں سے ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ اسی طرح ایک اور روایت لائے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اول اسلام لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں تم نے سنا، وہی شعر دہرائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے پوچھا تھا ایک اور سند سے وہاں کوئی شعر، تو وہی شعر جو سب سے پہلے بیان کیے تھے وہ نے لائے ہیں، دوبارہ بیان کیے۔ اسی طرح ابو الحیثم ابن تیحان کی روایت لائے ہیں، انہوں نے بھی یہ شعر کہا ہے، وَإِنِّي لَأَرْجُ أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِنَا، کہ ہمارے اس معاملے کو قائم رکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے صدیق اکبر ہیں اور بنو عدی کے قبیلے کا ایک آدمی یعنی عمر فاروق، جب بھی تم فہر بن مالک کے قبیلے کے بہترین لوگوں کا بیان کرو تو یہی آدمی ہیں، دو اور اس دین کے مددگار ہیں ہر دشمن کے خلاف۔ اسی طرح کعب ابن اجرا کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے، کعب ابن اجرا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ کیا، فتنے کا تذکرہ کیا کہ وہ قریب ہے اور اس کی بڑی بھاری حیثیت ہے، تو اتنے میں ایک آدمی گزرا جس نے سر اپنا ڈھانپا ہوا تھا چادر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ ہوگا تو اس زمانے میں یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ حق پر ہوگا۔ تو کعب ابن اجرا کہتے ہیں میں جلدی سے دوڑا اور جا کر اس بندے کو پکڑ لیا، اس کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ آدمی ہے۔ جب وہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ روایات شاہ صاحب نے جمع کی ہیں، یہ ہیں انصار کی روایات، پہلے مہاجرین کی روایات لائے تھے، پھر انصار کی روایت لائے ہیں، اور اب آگے شروع ہو رہا ہے مسانید السائر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، باقی تمام صحابہ سے جو خلفاء راشدین کے حوالے سے روایات ہیں انہیں بیان کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے جابر بن سمرہ ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی اللہ، اجمعین برحمتک۔